مانگنے لگیں گے اور اس میں ایک ایک کر کے پھر گرایا جائے گا. عقل کہتی ہے کہ یہ دن آنا چاہیے, عقلی اعتبار سے ایک دن یہ آنا چاہیے. اور جتنا انسان اس بات پر سوچتا ہے عقل اندر سے گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کل کا تو آج ہی لے آئے. کبھی کبھی تو ایسے جی جاتا, دنیا میں جتنے ظلم ہوتے ہیں کوئی ایک دن آنا چاہیے جس دن اس کا حساب بھی ہونا چاہیے. آج کتنے لوگ ہیں جو کتنوں پر ظلم کرتے ہیں محض اس لیے کہ وہ بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا. ایک آدمی دوسرے کی ساری زندگی مال کا معاملہ خراب کر دیتا ہے ایک دستخط کر کے, اور وہ کہتا ہے مجھے کون پوچھنے والا ہے. کوئی دن تو آنا چاہیے جس دن ایک آدمی کی سال دو سال کی محنت اور اس کی ایک لمحے کا یہ ظلم دونوں کا کوئی تو حساب کتاب لے. کسی دن تو یہ چیزیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے یا مسلمانوں پر جہاں بھی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے کسی دن تو اللہ کے یہاں اس کا حساب ہونا چاہیے کہ کیوں لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے, کیوں لوگوں نے قربانیاں دی اور کس مقصد کے لیے قربانیاں دی. ایک آدمی ہے وہ پائی پائی جوڑ کر جمع کر کے کچھ کام کرتا ہے, اور دوسرا آدمی محض فراڈ اور سازش کر کے اس آدمی پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے. کچھ دن تو ایسا کوئی دن ہونا چاہیے جس دن اس آدمی کو اس صبر کی جزا اللہ دے, اور جس دن ظالم کو اللہ اس چیز کی سزا دے. وہ دن اسی لیے قائم کیا جائے گا اور انہیں جہنم پر پیش کیا جائے گا, اور وہ اتنی سخت اور اتنی کڑی گھڑی ہے وہ کہ قرآن پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کی طرف بلائے جائیں گے اور دروازے بند ہوں گے جہنم کے, اور یہ کھلنے کا انتظار کر رہے ہوں گے. یہ پتا ہو کہ جیل میں بھیج رہے ہیں اور جیل کے دروازے کے باہر کھڑا کر دیں, پتہ نہیں دروازہ کس وقت کھلے اور اندر کیا معاملہ ہو رہا ہو کیا نہ ہو رہا ہو. وہ جو ایک ٹینشن ہے دماغی طور پر وہ بھی ایسی ہی ہوگی. اس لیے کہ دنیا میں یہ جو کچھ کرتا رہا ہے وہ اعمال اس کے سامنے آ جائیں گے. جتنے اعمال انسان دنیا میں کرتا ہے اعمال کی شکلیں سامنے آیا کرتی ہیں. آپ بیج کو دیکھیے اس کی کیا شکل ہوتی ہے, اور سبز کونپل جو اس سے نکلتی ہے اس کی کیا شکل ہوتی ہے, کھجور کی گٹھلی کی کیا شکل ہوتی ہے, اور جو کونپل اور درخت بنتا ہے اس میں اور اس کی ظاہری حیثیت میں کتنا فرق ہے. اسی طرح جتنے اعمال ہم کرتے ہیں یہ اعمال قیامت میں جا کر کیا شکل اختیار کر کے ہمارے سامنے آئیں گے یہ اس وقت پتا چلے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں قرآن بھی آ جائے گا, اور جو انسان اسے پڑھتا رہا تھا اور اس کے ساتھ تعلق تھا اللہ تعالیٰ بعض وجوہات سے کہیں گے کہ اس آدمی کے لیے جہنم کی سزا ہے, تو قرآن اللہ سے عرض کرے گا کہ پروردگار یہ اس کا میرے ساتھ تعلق رہا ہے اور راتوں کو سونے سے یہ رکا رہا ہے میں اس وجہ سے کہ مجھے پڑھتا رہا ہے, اور دن کی مصروفیات اس کی میرے ساتھ تھی تو میری وجہ سے اسے معاف کر دیا جائے, اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرما لے. وہ اسی لیے کہ جس انسان نے جو محنت کی ہے اس محنت کے اثرات اور نتائج اس دن سامنے آئیں گے. اللہ فرماتے ہیں الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری, اور وہ ایسا دن ہے جو جہنم پہ کافر پیش کیے جا رہے ہیں. کافر کون تھے؟ الذین کانت اعینہم جن کی آنکھیں فی غطاء ایک پردے میں رہ گئی تھی, عن ذکری میری یاد سے, وکانوا لا یستطیعون سماع اور وہ لوگ سن نہیں سکتے تھے. اصل جرم غفلت ہے, بس جتنا کوئی انسان غافل رہے گا اتنا ہی زیادہ وہ جرم کا ارتکاب کرے گا, اور جس کو آگہی حاصل ہے جس کو شعور حاصل ہے وہ کام کا انسان ہے. غفلت اللہ سے کیسے ہوتی ہے؟ یہاں پر فرمایا کہ کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری, ان کی آنکھیں پردہ پڑا ہوا تھا ان پہ اور انہیں میری یاد نہیں آتی تھی. اللہ کی یاد بڑی چیز. جس انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی یاد میں جینے لگتا ہے, اس کی یاد تعینات سے ماورا ہو جاتی ہے, اس کی یاد اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ صبح و شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی یاد آتی رہتی ہے. کبھی انسان کہتا ہے آپ مجھے یاد آئے فلاں موقع پر, فلاں دن آپ مجھے یاد آئے, تو اس نے اس کی یاد کو زمانے کے ساتھ مقید کر دیا کہ اس زمانہ فلاں ٹائم پر آپ یاد آ رہے تھے. کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں جگہ پر گیا تھا وہاں آپ مجھے یاد آئے, تو اس نے اس کی یاد کو اس جگہ کے ساتھ مخصوص کر دیا نا. اور جس کی یاد انسان کے اعصاب پر چھا جائے صبح و شام وہ چیز یاد آتی رہے, وہ ہے جو متعین چیزوں سے ماورا ہو گئی. نہ زمانے کا حساب ہے نہ جگہ کا حساب ہے, امریکہ ہے پاکستان ہے ہندوستان ہے, دنیا میں جہاں کہیں رہتا ہے جب محبت ہو جاتی ہے پھر اس کی یاد ستاتی رہتی ہے, सुबह आंख खुलती है पहला ख्याल दिमाग में उसी का आता है रात को सोते हुए भी उसी की याद में सोता है कि मोहब्बत के अलावा और क्या चीज है बस जब अल्लाह की याद इतनी غالب आ जाती है किसी इंसान पर फिर उसके लिए गफلت नहीं रहती फिर वो हर चीज में अल्लाह को देखता है हर चीज में अल्लाह ताला के जलवे को देखता है वो पत्ते को देखता है तो उसे एहसास होता है कि मेरे मालिक ने इसे कैसे पैदा कर दिया वो किसी इंसान को देखता है और उसके तल्ख रवैये को देखता है तो उसे समझ आ जाती है कि ये अल्लाह की तरफ से मेरे लिए इम्तिहान का वक्त है किसी इंसान को तारीफ करते हुए सुनता है देखता है तो कहता है ये तारीफ बेकार की चीज होगी फिलहाल तो इसलिए कि अगर ईमान पर मौत ना आई तो फिर मेरा क्या बनेगा हर मामले में वो अल्लाह के साथ ताल्लुक को जोड़ने वाला हो जाता है इसीलिए हदीस में यह आया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरबियत की थी सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हु की कुल्लुम यखाफून अन्नफाक अला अनफुसी हर आदमी डरता था और कहता था कि मैं मुनाफिक ना हो जाऊं पूछा गया कौन कौन बुखारी में आता है उनमें उमर रजी अल्लाह और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह जैसे आदमी शामिल थे हर आदमी डरता था कि कहीं ऐसे ना हो मैं मुनाफिक हो जाऊं फितने होते हैं और हदीस में ये आया है बुखारी शरीफ में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फितने लोगों के दिलों पर पेश किए जाते हैं उदन जिस तरह एक एक चटाई एक एक तिनके से बनती है ना चटाइयों में तिनके होते हैं इस तरह दिलों पर फितने पेश किए जाते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों का दिल उन फितनों को कबूल कर लेता है बड़े काम किया है ये हदीस चंद एक हदीस जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की सारी जिंदगी के रुख मुतायन कर दिए हैं उनमें से एक है आपने फरमाया लोगों तुम्हारे दिलों पर आजमाइश पेश की जाएगी फितने का मतलब आजमाइश आदमी जिंदगी जरा होश से गुजारे तो आजमाइशें आती रहती हैं रोज आजमाइश होती है रोज आजमाइश होती है आपने फरमाया जिस तरह चटाइयां बुनी जाती हैं एक एक तिनका करके इस तरह तुम देखोगे जब तुम खुदा के दीन की तरफ चलोगे नए से नए वसवसे नई से नई परेशानियां नई से नई चीजें पेश आएंगी और आपने फरमाया अपने दिलों को इससे बचाना कि वो फितनों को कबूल कर ले यानी इम्तिहान में पढ़ कर फिर सही राह को छोड़ दे फिर सही बात को छोड़ दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इन फितनों जिक्र फरमाया उसकी एक और मिसाल आपसे अर्ज करें हदीस में दूसरी जगह है आपने फरमाया अल्लाह ताला किसी इंसान को आजमाइश में डालता है कि वो देखे वो बंदा अल्लाह के साथ रहता है कि अल्लाह की आजमाइश में बेसब्री का इजहार करता है वमन रज़िया फलहुर रज़ा और जो आदमी अल्लाह की उस आजमाइश पर पूरा उतर जाए अल्लाह उससे राजी हो जाता है और जो नाराज होता है खुदा से खुदा भी उससे नाराज हो जाता है कितनी आजमाइश पेश की जाती है दिलों पर और दिल उसमें उलझ जाता है कैसी आजमाइश होती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने अपनी उम्मत के लिए फितनों के दरवाजे बंद कर लिए और सबसे बड़ा फितना सबसे बड़ी आजमाइश फितने का मतलब ये नहीं है कि कोई तबाही और मुसीबत और बर्बादी फितना ये उर्दू वाला नहीं है ये अरबी का फितना है फितने का मतलब है आजमाइश की चीज इम्तिहान जिसे कहते हैं वो है इम्तिहान इंसान के लिए कभी अच्छा भी होता है जब रिजल्ट ठीक हो जाए और बुरा भी होता है जब उसका रिजल्ट बुरा निकल आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़ा आजमाइश का मरहला जो मैंने अपनी उम्मत के लोगों के लिए छोड़ दिया वो औरतें हैं मतलब ये कि औरतों के जरिए आजमाइश की जाती है इंसान का नफ्स बहक जाता है क्या क्या चीजें पैदा हो जाती हैं दिल में ये दिलों के अमराज में से एक मर्ज है पर देखिए आयात जहां नाजिल हुई हैं अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उम्मातुल मोमिनीन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुमसे कोई आदमी घर पे कोई चीज मांगने आए वो दरवाजा खटखटाए दस्तक दे तो तुम उसे चीज दे दो और वकुल्ला कौलम मारूफा और उससे बिल्कुल साफ बात करो अपनी जुबान में लहजे में किसी चीज में कोई नरमी कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए क्यों फयत्मा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़ुन मगर ना जिसके दिल में मर्ज है उसे तुमसे बुरी उम्मीद वाबस्ता हो जाएगी ये ख्वाहिशात जो नफ्स के अंदर उभरती है अल्लाह ने इसे दिल के अमराज में से एक मर्ज करार दिया है फयत्मा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़ुन जिसके दिल में मर्ज होगा वो तुमसे कोई नाजायज उम्मीद लगाकर बैठ जाएगा ये है दिल पर फितने जो पेश किए जाते हैं इसी तरह अला हज़रत औलाद फितना बन जाती है कि अल्लाह के दीन को तरजीह दूं या औलाद को तरजीह दूं इसकी बात मान जाऊं या खुदा के दीन के लिए काम कर लूं मैं इंसान हूं क्या करूं ये चीजें फितने और आजमाइश की चीजें बन जाती हैं इसी तरह एक आदमी सही राह पर सही डगर पर चल रहा होता है अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक सही कायम हो रहा होता है और फिर कोई आजमाइश की चीज आ जाती है کوئی فتنے کی چیز آ جاتی ہے اور اس کا دل اس فتنے کو قبول کر لیتا ہے, شیطان اس کی ایسی راہ مار دیتا ہے کہ پھر موت تک سنبھلنا دشوار ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہی لکھتا تھا اور وہی جو نازل ہوتی تھی اس کا امین اس کو لکھنے والا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 18ویں پارے کی ایک آیت اسے لکھوائی, اور آیت لکھواتے لکھواتے آپ رکے جب ایک مرحلے پر, تو اس نے آیت لکھ کے کہا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین, کتنی برکت والی ہے وہ ذات, کتنی اچھا کتنا اچھا خالق ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جملے کو پڑھا اور آپ نے فرمایا یہ لکھو, اس نے کہا کہ یہ وہی ہے, آپ نے فرمایا ہاں وہی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے اس نے لکھ لیا. اتفاق ایسا ہو گیا کہ وہ آیتیں اگر آپ بھی پڑھیں گے تو اس آیت کے آخر پر ایک دم سے انسان کیا اٹھتا ہے کہ سبحان اللہ, اللہ نے کیسے مراحل بیان کیے, کیسے پاک کیسی پاک ذات ہے, کیسے اللہ نے پیدا فرمایا انسان کو. تو یہ فطری چیز اس میں بھی اس نے کہہ دیا, اور اب جب شرارت ہوئی نا وہ شیطان نے اسے بہکایا, اس نے سوچا دل میں یہ کہ اوہو یہ وہی اتنی آسان چیز ہے, اگر مجھ جیسا آدمی بھی کہہ سکتا ہے تو پھر کون سی ایسی بڑی بات ہے. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اس نے کہا کفار مکہ سے تم لوگ سچ کہتے ہو, یہ اپنے پاس سے ہی کچھ بناتا رہتا ہے, وہ وہی تو ایسی چیز ہے کہ کل میں لکھ رہا تھا اور چلتے چلتے میں نے ایک ٹکڑا پڑھ دیا, تو اس نے کہا یہ بھی وہی ہے, اور نتیجہ یہ کہ لیا زب اللہ وہ مرتد ہو گیا. اس کے دل پر فتنہ آزمائش پیش کی گئی, وہ اس آزمائش میں ثابت قدم نہیں رہ سکا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ شک سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں, کیونکہ شک جب پڑ جاتا ہے پھر شیطان کو رام مل جاتی ہے, دراڑ پڑ جاتی ہے نا ایک چیز میں, اس دراڑ کے ذریعے شیطان پھر اپنا دخل کرنا شروع کر دیتا ہے, وہ دخل اندازی جاری رہتی ہے یہاں تک کہ شیطان اسے پوری طرح گمراہ کر کے چھوڑتا ہے, یا کم سے کم اتنا کر دیتا ہے کہ وہ کسی در کا نہ رہے, کسی ٹھکانے کا نہ رہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو حق مل جائے تو اس کے ساتھ چمٹ جاؤ, علیکم بالفواد العظم, اور جو بڑی جماعت ہے اس کے ساتھ چمٹ جاؤ, ومن شذ شذ النار, اور تم میں سے جو اسے چھوڑ دے گا تو وہ جہنم میں جا گرے گا. اس لیے کہ دل فتنوں کو قبول کرتا ہے نا, اللہ فرماتے ہیں ان کی آنکھیں بند تھی میری یاد سے, تو اللہ کی یاد انسان پر غالب آ جائے, ایک ایک چیز میں اپنے مالک کا کرم دیکھتا ہے, ایک ایک واقعے سے سبق سیکھتا ہے, دل غافل نہیں ہوتا. نتیجہ یہ کہ آنکھیں غافل نہیں ہوتی, اور اصل جرم وہی غفلت کا ہو گیا. وَقَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا, اور اللہ فرماتے ہیں وہ سننے کے قابل نہیں رہتے, اتنا اپنے آپ کو بگاڑ لیا, اتنا فساد اپنی طبیعت میں پیدا کر لیا کہ اندر جو قبولیت حق کی صلاحیت تھی اس صلاحیت تک کو ضائع کر دیا. فطرت کسی انسان کے لیے اعوذ باللہ مست ہو جائے, یہ سب سے بڑی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی کی بات ہے کہ وہ انسان صحیح اور غلط میں تمیز چھوڑ دیتا ہے. اب وہ کہتا ہے جو چیز میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل صحیح ہے, حالانکہ وہ جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس کی فطرت کا اندر کی فطرت وہ مسخ ہوئی بھی ہوتی ہے, اس بنیاد پر بات چل رہی ہوتی ہے. افحسب الذین کفروا, کیا کافر لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں, ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء, کہ میرے بندوں کو وہ اپنا کار ساز بنا دیں گے مجھے چھوڑ کے. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا, اور ہم نے کافروں کے لیے جہنم ان کی مہمان نوازی کے لیے تیار کر رکھی. شرک کی بات اللہ نے شروع کی, کافروں کا معاملہ یہی تھا, یہودی مدینہ منورہ میں اور مشرقین مکہ مکرمہ میں وہ یہی آپس میں حرکتیں کرتے رہتے تھے, وہ کبھی کسی کی عبادت ہوتی تھی کبھی کسی کی عبادت ہوتی تھی. اللہ فرماتے ہیں فحسب الذین کفروا, کافر لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء, کہ میرے بندے ہیں مجھے چھوڑ کر انہیں اپنا آقا بنا لیں, مجھے چھوڑ کر ان کے ساتھ اپنا تعلق ایسے قائم کر لیں کہ ان کی عبادت سے ان کے مصائب مشکلات اور تکالیف حل ہوتی رہیں, شرک کرتے رہیں, یہ ہو نہیں سکتا. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا, ہم نے ان کافروں کے لیے جہنم تیار کر کے رکھی ہے جو ان کے لیے مہمان نوازی کے طور پر ہے. یعنی جب کوئی انسان کسی کے یہاں مہمان ہوتا ہے جاتا ہے تو اسے کھانے پینے کے لیے کچھ پیش کرتے ہیں, خاطر مدارات اس کی کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کافروں کے لیے یہ تیار کر کے رکھا ہے. جب انسان پر آتے ہیں تکالیف کے دور, جب مصائب کا دور آتا ہے, جب پریشانیاں ہوتی ہیں, تو پھر وہ کبھی کیا کرتا ہے, وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے لگتا ہے. شیطان اسے اکساتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ, اللہ سے تو اتنا سا تعلق رکھنے سے کچھ ملا نہیں, تو خدا کے بندوں کی عبادت کر لے اعوذ باللہ. یہ مشرکین مکہ بھی تو یہی کیا کرتے تھے, یہ لات عزا منات اور حبل جو تھے یہ صرف بت نہیں تھے, ان بتوں کے پیچھے پورا فلسفہ تھا. حبل جس کا نام تھا یہ اصل میں حابیل ہیں, جو حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے جو شہید ہو گئے تھے. تو اس لیے وہ ان کی پرستش لوگوں نے شروع کر دی کہ کیونکہ یہ مظلوم بیچارہ مارا گیا ہے, شہید ہوا ہے, اس لیے یہ ہماری مدد کیا کرے گا. اللہ فرماتے ہیں مجھے چھوڑ کر میرے بندوں سے اپنا ناطا جوڑتے ہو, تم انہیں مشکلات اور مصائب میں پکارتے ہو, کہاں کی بات کہاں پہنچ جاتی ہے. لوگ اس طرح گمراہی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ کسی نے بات اور حقیقت صحیح بھی کی ہو پھر بھی اپنے شرک کا پہلو اس سے نکال لیتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ہم کہتے تھے حلال المعاقد. ایک کہتے ہیں نا گرا کو, نکاح کو بھی ایک اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ گرا باندھ دی جاتی ہے, گویا گرا کی طرح کی ایک چیز ہو جاتی ہے دو کے درمیان. تو ایک معاقد کا مطلب گرے جو لگ جاتی تھی, بڑی بڑی علمی مسائل, بڑے بڑے مشکل مسائل, ان کو کھولنے والے علی رضی اللہ عنہ تھے. حلال المعاقد بڑی بڑی مشکل گروں کو یہ شخص کھول دیتا تھا. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے گویا ایک طرح کا ان کا لقب تھا یا ایک طرح کا خطاب انہیں مل گیا تھا. یہی حلال المعاقد جب ایران میں آیا ہے تو ایرانیوں نے کہا کہ مشکل کشا ہے, یعنی وہ مشکلات جو علمی طور پر پیش آتی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں حل کر دیتے ہیں. اور ایران سے ذرا سا بارڈر کراس کر کے جب برصغیر میں آیا تو وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹے دینے والے بھی بن گئے, وہاں رزق دینے والے بھی بن گئے, وہاں مولا علی مشکل کشا ہو گئے. کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں لوگ, اب اصل دیکھو کہاں سے چلی ہے اور لوگوں نے اسے کہاں تک لے آئے ہیں. شرک یوں پھیلا کرتا ہے, کفر یوں پھیلا کرتا ہے علیہ باللہ. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں یہ سب کی سب صحیح ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک چیز لکھی ہے اپنی کتابوں میں, دیکھو یہ ایسی چیزیں ہیں علم کے ذریعے پتا چلتا ہے. اور علم سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اللہ جب رہنمائی فرماتے ہیں پھر جا کر کے ان حقائق کا ادراک انسان کو نصیب ہوتا ہے. مصر میں ایک بزرگ تھے, لوگ کہتے تھے بزرگ ہیں, اصل میں تو ایک قبر تھی. لوگ کہتے تھے یہ بہت بڑے بزرگ ہیں, اور اس بزرگ کی قبر کو بقول ان کے جو بزرگ تھے وہ انہوں نے رکھا ہوا تھا اس مقصد کے لیے کہ جانوروں میں ایک بیماری ہوتی ہے افارا جسے کہتے ہیں, پیٹ سوج جاتا ہے جانور کا اور اجازت نہیں ہوتی. اس میں وہ لے جاتے تھے اس جانور کو اور جو ہی اس احاطے میں داخل کرتے تھے تو وہ جانور ٹھیک ہو جاتا تھا, افارا اس کا ختم ہو جاتا تھا. تو مصر والے اس قبر والے کو بڑا بزرگ مانتے تھے. ابن رحمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں نے اس کی ساری تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ تو بہت بڑا گناہگار, بڑا زمانے کا مجرم تھا, اور شاید اس نے کفر کیا تھا کیا کیا تھا. تو میں نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں یہ جو تم چیزیں دیکھتے ہو نا, صحیح حدیث میں یہ بات آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبر کا عذاب ہوتا ہے تو انسانوں اور جنات کے علاوہ دنیا کی باقی چیزیں اسے دیکھتی ہیں سنتی ہیں. اور شیخ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اپنے جانوروں کو جب تم کسی احاطے میں داخل کرتے ہو یہ قبر کا عذاب ہے, جس کو سن کے ان لوگوں جانوروں کی حالت کیفیت بدل جاتی ہے اور تم اسے بزرگ سمجھے بیٹھے ہو. یہ جہالت ہوتی ہے, کہاں وہ خدا کا عذاب جو اس پر آ رہا ہے. آپ اسی سے اندازہ کیجئے, حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے اور دو قبریں تھیں وہاں, اور آپ نے فرمایا انہما یعذبان, انہیں عذاب ہو رہا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا وما یعذبان فی کبیر, اور کوئی بڑی چیز نہیں ہے جس میں عذاب ہو رہا ہو. ایک تو ایسا ہے کہ فلا یستطر عن بولی, یہ پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا, اور دوسرا ایسا ہے کہ یمشی بن نمیمہ, لوگوں کے درمیان چکلیاں کھایا کرتا تھا, لوگوں کو آپس میں لڑایا کرتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ منگوائی درخت کی اور اس شاخ کو دو ٹکڑے کر کے اپنے دونوں قبروں پر لگا دیا, اور آپ نے فرمایا ماں دم گئی بسا, جب تک یہ شاخیں خشک ہو جائیں گی جب تک اللہ ان کا عذاب اٹھا لے گا. یہ ایک علامت مقرر کر دی کہ ان شاخوں کے خشک ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں سے عذاب اٹھا لیں گے. اب اس حدیث کو بنیاد بنا کر لوگ کہتے ہیں بزرگوں کے ہاں پھولوں کی چادریں چڑھائی جائیں. بھائی کیا سب کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ علیہ باللہ حضرت کو اندر عذاب ہو رہا ہے اور یہ جو چادریں ہم چڑھا رہے ہیں اس سے عذاب کی, وہ اسی حدیث سے دلیل لیتے ہیں نا. اب وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فعل ارشاد فرمایا ہے اس کی علت بیان کی کہ یہاں اندر عذاب ہو رہا ہے, اس لیے میں نے یہ دو شاخیں لگا دی ہیں. اور لوگ اس حدیث کی بنیاد پر دیکھیے ذرا کیسی گمراہی کی چیز اور کس حدیث سے ثابت کرنا چاہتے ہیں لوگ, اس طرح گمراہیاں پھیلا کرتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں اور جو کفر کرتا ہے یعنی اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتا ہے دوسری چیزوں کی, عبادت کرتا ہے بتوں کی, عبادت کرتا ہے قبروں کی, عبادت کرتا ہے خدا کے نیک بندوں کی, وہ سمجھتا ہے وہ اس کی مشکلات کو حل کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم تیار کر کے کے رکھا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بدترین عذاب میں جس کو دیکھا ہے وہ عمر ابن لوہا تھا. اور عرض کیا گیا وہ کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے عربوں میں جس نے شرک کو رائج کیا اور بتوں کی عبادت کی جس شخص نے دعوت دی وہ عمر تھا. اور آپ نے فرمایا میں نے اسے جہنم میں دیکھا, اس کی پیٹ کی آنتیں نکلی ہوئی تھیں, اس نے ہاتھوں پہ رکھا ہوا تھا اور آگ اسے لپٹ رہی تھی اور گدے کی طرح وہ چکر بار بار لگا رہا تھا. آپ نے فرمایا وہ تھا جس نے عربوں میں اس بت پرستی کو رائج کیا. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, ان سے پوچھئے میں تمہیں بتاؤں تمہارا پروردگار یعنی اللہ تمہیں بتائیں بالاخسرین اعمالا دنیا میں سب سے زیادہ ٹوٹے سب سے زیادہ خسارے میں کون آدمی رہا. کیسی آیتیں, انسان غور سے پڑھے اللہ نے کیا بات فرمائی ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, تمہیں بتاؤں میں سب سے زیادہ خسارہ دنیا میں کس نے اٹھایا, سب سے زیادہ نقصان کس نے اٹھایا. پیسہ ہے, مال ہے, ٹکا اور دولت ہے, عزت ہے, سب چیزیں, اس کے باوجود سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا, جن کی دنیا کی زندگی کی ساری محنت بیکار ہو گئی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, وہ ایسے لوگ تھے جو یہ سمجھتے رہے کہ جو کچھ ہو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, در حقیقت وہ گناہ کر رہے تھے. یہ اتنی بڑی چیز ہے, اتنی بڑی چیز. اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ, اللہ ہمیں حق کو حق کی صورت میں دکھا اور اس کے ساتھ چلنے کی توفیق دے. وارنا الباطل باطلا, اور اللہ باطل کو باطل کی صورت میں دکھا. وارزقنا اجتنابہ, اور اللہ اس باطل سے دور رہنے کی توفیق دے. اللہ سے ہمیشہ یہ مانگتا رہے کہیں ایسے ہو جائے مبادہ کہ زندگی بھر جس کو حق سمجھ کے اس کے ساتھ چلتا رہا ہے, مبادہ آخری وقت میں ثابت ہو کہ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا اور جو بھی سنا افسانہ تھا, اس وقت کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا, آخری لمحے پہ کہیں کھلے کہ ساری زندگی اس گمراہی میں گزر گئی. مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے نفاس الانس میں, اور ان کی کتاب ہے صوفیہ کے حالات, لیکن وہ واقعہ ہے عبرت کے قابل, اس لیے آپ سے عرض کرتا ہوں. اس واقعے کی بہت سی علمی توجیحات ہو سکتی ہیں, وقت نہیں ہے کہ اس پہ اتنی بات کی جائے, مگر صرف واقعہ آپ کر سکتے. تو اس پہ ایک بزرگ کا لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ان کے ہاں جو مرید آتے تھے ان کے حلقے میں ایک نوجوان آتا تھا, بہت اچھا بڑی صلاحیتوں کا لڑکا تھا وہ. تو انہوں نے ایک دن اپنے مریدوں سے کہا کہ بھئی وہ فلاں جو آیا کرتا تھا وہ کہاں گیا؟ انہوں نے کہا حضرت ہمیں تو معلوم نہیں وہ کیوں نہیں آتا. خیر کئی دن گزر گئے, پھر کئی مہینے گزر گئے, پھر کئی برس گزر گئے, وہ لڑکا جو آیا کرتا تھا وہ کہیں نظر نہیں آیا. اور سالوں کے بعد کہیں وہ ایک دن حضرت کو ملا, وہ بزرگ تھے جو ان کی خدمت میں آیا, تو حضرت نے فرمایا بھائی آپ تو ہمارے پاس آتے تھے اتنا عرصہ پہلے, اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے کہا حضرت میں آپ کے پاس آیا کرتا تھا, آپ کی مجلس مجھے بڑی اچھی لگتی تھی, اور اس کا اثر یہ نکلا کہ میں اللہ سے دعا کرتا رہا کہ اللہ اپنے تک پہنچنے کی کوئی راہ مجھے مل جائے. اور پھر ہوا یوں کہ آپ کی مجلس میں آنا شروع ہو گیا, میرا دل اور لگنا شروع ہو گیا. پھر ایک دن میں یہاں سے جا رہا تھا اور میں جنگل سے گزرا تو میں نے دیکھا ایک نور ہے اور ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی ہے اور کچھ لوگ ہیں جو سجدہ کر رہے ہیں اس نور کو. تو میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں تمہارا پروردگار ہوں. تو میں نے اسے سجدہ کیا اور بس اس کے بعد تو میں اس تک پہنچ گیا ہوں, اور میں اسی کے سامنے سجدہ کرتا ہوں, اسی کی عبادت کرتا ہوں, اور میرا سارا معاملہ اس کے ساتھ ہو گیا ہے. تو وہ چپ ہو گئے. بزرگوں کی اصلاح کے طریقے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا بیٹے آؤ تمہیں ایک حدیث سنائیں, اور وہ ایک محدث کی مجلس میں چلے گئے اور انہوں نے کہا حضرت وہ حدیث جو آپ بیان کیا کرتے ہیں آج وہ بھی بیان کر دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ حدیث کون سی؟ انہوں نے بتلایا کہ وہ جو حدیث میں آیا ہے کہ نور کسی کو نظر آتا ہے. تو انہوں نے پوری سند سے بیان کیا اور پھر کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کبھی کبھی شیطان انسانوں کو دھوکہ دیتا ہے, اور وہ اس طرح کرتا ہے کہ وہ اپنا نور اپنا عکس اور چمک دنیا میں ڈالتا ہے کسی جنگل پہ, اور اپنے چھوٹے شیطانوں کو کہتا ہے کہ مجھے سجدہ کرو, اور پھر کوئی ناواقف آدمی اسی کو سجدہ کرنے لگتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اپنے پروردگار کو سجدہ کر رہا ہے. اور جب تم میں سے کوئی ایسا منظر دیکھے اسے چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگے اور توبہ کرے. اس لڑکے کی فطرت ابھی اس کی صلاحیت باقی تھی, اس نے جب یہ حدیث سنی تو چپ کر کے اٹھ کے چلا گیا. بزرگ کہتے ہیں مجھے تو ملا نہیں, پھر وہ کئی برس کے بعد مجھے ملا تو اس سے ہاتھ ملایا اور رو پڑا. میں نے کہا کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا کیا بتاؤں, اس وقت سے اب تک توبہ کر رہا ہوں اور اطمینان نہیں ہوتا, جتنی نمازیں پڑھی تھی سب کو لوٹا رہا ہوں جو حج عمرے کیے تھے, میں سب کو لوٹا رہا ہوں کہ میں نے کیا کیا اللہ کی کتنا حق کو ضائع کر دیا. اس طرح ہوا کرتا ہے کہ زندگی بھر آدمی کی چمٹا رہتا ہے اور پھر آخر پر جا کر احساس ہوتا ہے کہ وہ میں نے کس گمراہی میں زندگی گزار لی, اور وہ بھی غنیمت ہے اگر احساس ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ ٹوٹے اور خسارے میں وہ لوگ رہے جن کی دنیا کی ساری زندگی کی چیزیں برباد ہو گئی. ہم یا سبون انہم یحسنون سنا, اور وہ اپنے طور پر یہی سوچتے رہے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. کیوں ایسے ہو؟ ایسے اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اللہ نے جو عقل دی تھی خود اسے استعمال کرنا چھوڑ دیا. اس لیے ہوا کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا, اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگی, اللہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھا. یہ اختلاف اتنی شدید چیز ہے, اتنی شدید چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر عظمتوں اور رفتوں کے باوجود اللہ سے دعا مانگتے تھے اور فرماتے تھے اہدنی لمختلف فی, اللہ جس چیز میں لوگ اختلاف کر رہے ہوں رہے کہ اللہ جو چیز حق پہ بظاہر مجھے نظر آ رہی ہے اور جس کے ساتھ میں چل رہا ہوں اس پہ مجھے قائم رکھ, اور اگر یہ حق نہیں ہے تو اللہ مجھے کسی اور چیز میں جہاں حق ہے مجھے ادھر لے چل. اور اسی لیے قرآن کلاس میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی پیشانیاں اللہ کے قبضے میں ہیں. ایک پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو اللہ ان کی پیشانی سے پکڑ کر سیدھی راہ پر لے چلتا ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے, تو رجوع اللہ سے ہمیشہ کرتا ہی رہے. ایسے نہ ہو کہ ساری زندگی گزار لے اور پھر پتہ نہ چلے اور اس پہ موت آ جائے. ہم یا سبونا انہم یحسنون سنا, اور ساری زندگی یہ لوگ سوچتے رہے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ایک اور تفسیر بھی مفسرین نے اس کی ہے, وہ کہتے ہیں ساری زندگی غفلت میں گزاری اور کوئی عقل سے کام نہیں لیا اور یہ احساس ہی نہیں کیا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, اور یہی سمجھتا رہا کہ میں تو بڑا اچھا کام کر رہا ہوں, رشوت دیتا ہے, حرام کماتا ہے, حرام کا کاروبار کرتا ہے, اور پھر کہتا ہے کہ میں نے مسجد بنائی ہے, آپ نے دیکھا کتنی اچھی مسجد میں نے بنائی. یہ پتا چل جائے گا قیامت میں کہ وہ زندگی میں جس چیز کو نیکی سمجھ رہا تھا وہ نیکی نہیں تھی, وہ کچھ اور چیز کر رہا تھا. انگلینڈ میں ہم ایک مرتبہ گئے, وہاں ایک صاحب تھے تو انہوں نے کسی مسئلے پہ بات ہوئی تو میں نے ایسے پوچھ لیا کسی وجہ سے ان سے کہ آپ کرتے کیا ہیں, تو انہوں نے کہا میرا تو پب ہے شراب خانہ ہے, تو اب ہم چپ ہو گئے. ہم نے کہا اچھا کوئی اور کاروبار؟ ان کا جی نہیں کوئی اور کاروبار نہیں, بس صرف یہی کام کرتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ آمدن کے اندر آمدن کا کیا ہے, حلال ہے, میں کون سا پیتا ہوں, وہ تو صرف بیچتا ہوں, نہ لے جس کی مرضی. اب یہ سارے دلائل جب دے چکے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ دلائل اللہ کے یہاں کیا کام آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قیامت میں پوچھ لیا کہ یہ کیا کرتے رہے ہو, کہنے لگے چھوڑے جی میں نے اتنے ہزار پاؤنڈ مسجد میں دیے تھے لگ گئے. میں نے کہا کیسے لگ گئے؟ کہنے لگے لگ گئے, مولوی صاحب کو دیے اور لگا دیے لگ گئے. اب بھلا بتاؤ اس لگ جانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ کے یہاں بھی قبول ہوئے یا نہیں ہوئے؟ لوگ ایسے حرام کام کر کے یہ پیسہ اللہ کے نام پہ دینا چاہتے ہیں, پھر وہ سمجھتے ہیں اس پہ انہیں اللہ کی طرف سے شاباش بھی ملے, اللہ کی طرف سے ثواب بھی ملے. یہ حرام کا مال اور حرام کا پیسہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی گندگی کی چیز ہے, اس گندگی کو اٹھا کر بادشاہ کے سامنے گھر بھیجتے کہ صاحب آج کوڑا کرکٹ بک رہا تھا, میں نے سوچا تھوڑا سا کوڑا آپ کے یہاں بھی تھوڑی سی گندگی بھیج دوں, اور کہتے اگر جوتے نہ پڑے تو کیا یہی غنیمت نہیں؟ اسی لیے فقہا نے لکھا, فقہا فرماتے ہیں کہ حرام مال اسے صدقہ کرنا اور اس پہ ثواب کی امید رکھنا کفر کی حرکتوں میں سے ایک حرکت ہے, کفر آ جاتا ہے. انسان حرام مال اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے, اس پہ بھی ثواب کی نیت کر رہا ہے, نعوذ باللہ, کس چیز کا ثواب؟ شکر کرو اس پہ جوتے نہ پڑے. اور اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیں یہ یحسبون سنا یحسنون سنا, اور یہ سوچتے رہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم, یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں سے انکار کیا, ولقائه اور اللہ کی ملاقات سے, فحبطت اعمالهم, ان لوگوں کے اعمال ہم برباد کر دیں گے, فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا, اور قیامت کو کوئی ترازو قائم نہیں کیا جائے گا ایسے لوگوں کے اعمال تولنے کے لیے. اب مزید اس کی تشریح, اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پروردگار کی آیات سے انکار کیا اور اللہ کی ملاقات سے انکار کیا. ایک ایک چیز اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہے. اس کائنات کی سارا نظام جو دیکھتا ہے انسان, اللہ کو مانے بنا چارہ نہیں ہے. سورج کو دیکھتا ہے, چاند کو دیکھتا ہے, خود اپنی پیدائش پر غور کرتا ہے, اپنے آبا و اجداد پر غور کرتا ہے. ایک ایک چیز یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. بھائی کبھی یہ بھی ممکن ہے کہ ایک انسان ایک اپلیکیشن لکھنے چاہے کوئی چیز کرنا چاہے اور وہ کہے کہ جناب خود بخود ٹائپ ہو گئی تھی، خود بخود نہیں ٹائپ ہوا کرتی. کسی نے بڑی اچھی مثال دی، اس نے کہا ایک ٹائپ رائٹر رکھ دو اور 6 بندروں کو اس پہ بٹھا دو اور بندر مارتے رہیں، کوٹتے رہیں اس کی کیز کو اور چلاتے رہیں چلاتے رہیں. تو اس نے کہا کہیں 1 ارب سال گزر جائیں، 1 کروڑ سال گزر جائیں تو شاید اے بی سی بالکل پوری ایک ترتیب میں لکھی جا سکے، مگر نہ یہ ممکن نہیں ہے. تو کہنے لگا کہ ایک اپلیکیشن اور اے بی سی پوری لکھنے کے لیے 6 بندر جو ساری زندگی کوشش کرتے ہیں ان سے تو ہو نہیں سکا، اور 1 کروڑ سال کی کوششوں سے بھی نہیں ہو سکا، اور یہ ساری کائنات بھلا خود بخود ہی چل رہی ہے اور ایسی چیزیں آ رہی ہیں، فزکس اور کیا کیا چیزیں ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ سب قوانین ہیں، اور وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی ذات ان قوانین کو کبھی توڑ بھی دیا کرتی ہے. وہاں پہنچ کر وہ اپنا احساس خود دلا دیتی ہے کہ دیکھو ہم مالک ہیں، ہم قادر ہیں، ہم یہ کام کر سکتے تھے. پھر سائنس والے کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ اس وجہ سے ہو گیا تھا، اس وجہ کسی بھی وجہ سے ہو گیا تھا، مالک نے اپنی قدرت اور طاقت کا مظاہرہ کر دیا. وہی رہے کلزم ہمیشہ چلتا رہا ہے، جب سے بنا ہے آج بھی چل رہا ہے، آئندہ کو بھی چلتا رہے گا. جس دن اللہ نے فرعون کو غرق کرنا تھا، اللہ نے پہاڑ اور سمندر کو روک دیا، اور اللہ فرماتے ہیں قطود العظیم، ہم نے پانی کو ایسے کھڑا کر دیا جیسے پہاڑ جم جاتے ہیں اپنی جگہ، اور درمیان میں راستہ بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام اس سے نجات پا گئے اور فرعون اس میں غرق ہو گیا. یہ ہے اللہ کی، یہ ہے اللہ کی قدرت. اللہ کی نشانیاں بہت زیادہ ہیں، انسان کبھی غور کرے ایک ایک چیز بتاتی ہے اللہ کے وجود کا. اللہ فرماتے ہیں وَلِقَائِهِ، اور یہ لوگ اللہ کی ملاقات سے انکار کرتے رہے. کیسے بد نصیب بد قسمت تھے، اللہ کی ملاقات سے انکار کرتے رہے. وہ مالک جس نے پیدا کیا ہے، وہ اللہ جس کے ساتھ تعلق کی طرف ہونی چاہیے انسان میں، وہ اللہ جس کے پاس پہنچنے کا شوق ہونا چاہیے، وہ اللہ جس کے پاس پہنچ کے اپنی ساری زندگی کے آواز اس کے سامنے پیش کیے جانے کے قابل ہوں، تو خوشی ہوتی ہے کہ جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے، اتنا کام کیا ہے، کوئی دن تو آئے جب میں ان سے عرض کر سکوں کہ میں آپ کے لیے یہ کام کرتا رہا ہوں. اس اللہ سے ملاقات سے گھبراتا ہے. اس سے بھی بڑا بد نصیب کوئی ہے؟ اللہ کے ساتھ جب محبت ہو جائے اور اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے تو انسان چاہتا ہے کہ کل کے ملتے آج مل جائیں، کسی طرح اللہ کے حضور میں پیشی ہو جائے، میں کچھ عرض کر سکوں کہ میرے مولا بغیر تجھے دیکھے میں نے اتنی زندگی تیرے راستے میں گزاری ہے، اور بغیر تیری ملاقات کے پھر بھی تیرا قائل آؤں. یہ اللہ سے ملاقات جو ہے وہ کوئی معمولی سی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ انہم ربہم یومئذ لمحجوبون، اور قیامت میں ہم جو کافروں کو سزا دیں گے ان میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ ہمیں دیکھنے سے پردے میں رہیں گے، حجاب میں ہم ہوں گے، ہمیں نہیں دیکھ پائیں گے. تو جو سزا ملی ہے انہیں کہ نہیں دیکھ پائیں گے، تو جو دیکھ پائیں گے اللہ کو، اس کا مطلب ہے یہ ان کے لیے انعام ہوگا. اور اللہ کی رویت صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ قیامت میں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آئیں گے اور لوگوں سے کہیں گے کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، مگر وہ اپنی کسی ایسی تجلی میں آئے گا جس سے لوگ عادی نہیں ہوں گے، اور لوگ کہیں گے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں تیری، یہ کون چیز ہے، اور وہ جو اس کے ماننے والے ہوں گے وہ اس کے ساتھ چلے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور تجلی ڈالیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، تو لوگ پناہ مانگیں گے اور کہیں گے ہمارا پروردگار ایسا نہیں ہو سکتا. اور پھر لوگ جب پناہ مانگیں گے جو اس کی عبادت کرتے تھے اس تجلی کی یا جس بت کی جس چیز کی، اس کے ساتھ چلے جائیں گے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر پر زور سے ایک آواز آئے گی کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، تو لوگ پناہ مانگیں گے اللہ سے اور کہیں گے تو ہمارا پروردگار نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں لوگ اللہ کی نرمی کے عادی رہے تھے، اپنے مالک کا کرم انہوں نے دیکھا ہے، ایمان والوں نے اپنے مالک کی مہربانیاں دیکھی تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی اصلی صورت میں جب آئیں گے تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہم ساجدون، سب کے سب سجدے میں گر پڑے. ہزاروں سال برس بیت جائیں گے اور لوگ سجدے سے سر نہیں اٹھا سکیں گے. حدیث میں آتا ہے جنت میں لوگوں کو اللہ کی رویت ہوگی. اللہ کی ملاقات عجیب و غریب چیز ہے. اللہ فرماتے ہیں لوگ اللہ کی ملاقات سے انکار کرتے ہیں، وہ ایسی عجیب و غریب چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں جنت میں پہنچ کے بھی ایک مرتبہ صرف اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، اور کچھ ایسے ہوں گے جنہیں سال میں ایک بار، اور کچھ ایسے ہوں گے جنہیں ہر ہفتے میں ایک بار، اور آپ نے فرمایا کچھ ایسے ہوں گے جو صبح و شام اپنے پروردگار کے حضور میں پیش کیے جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کی کرسیاں تعالیٰ شانہ کے سامنے ہی رکھ دی جائیں گی. یہ اللہ کی ملاقات کے درجے ہیں. اللہ کی وہ ملاقات کیسے ہوگی؟ اللہ انعام کرے گا اپنے بندوں پر، ان پر جنہوں نے خدا کے لیے، جنہوں نے اللہ کے لیے نے اپنی زندگی گزاری اپنے اوقات کو صرف کیا اللہ فرماتے ہیں اور جو ہماری ملاقات سے انکار کرتے ہیں فحبطت اعمالہم ان کے اعمال برباد کر دیے گئے یعنی ان کے اعمال کی وہ جزا اور وہ صلہ جو انہیں جنت تک لے جاتا وہ نہیں ہوا کافر کے اعمال جو برباد ہو جائیں گے تو کافر کے اعمال کی کچھ صورتیں محدثین لکھی ہیں وہ کہتے ہیں اس کے اعمال میں ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ کافر جتنی نیکیاں کرتا ہے یہاں بھی یہ سوال بہت لوگ کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ امریکہ میں سائنسدانوں نے یہ کیا ڈاکٹرز نے یہ کیا یا کافر لوگ نیکیاں کرتے ہیں آخر اس کا کیا بنے گا جتنی نیکیاں کافر کرتے ہیں وہ سب کی سب نیکیوں کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں ہی اسے اجر دے دیتا ہے خدا اپنے ذمے رکھتے ہی اس نے انسانیت کی خدمت اور رات کے لیے کچھ کام کیے اللہ نے زندگی اس کے لیے اتنی آسان کر دی اسے اجر یہی دے دیا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کھانا رکھا گیا اور ایک وقت آیا ہوا تھا ان سے ملنے غالباً بصرہ سے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھانا منگوایا تو وہ چند لقمے کھا کر پرے ہٹ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھ کو انہوں نے اپنے بائیں پاؤں کے تلوے پر مل لیا تو کسی نے دیکھا تعجب سے کہ عمر رضی اللہ عنہ کیا کر رہے ہیں تو کہنے لگے عمر اس کے خاندان کا تو دسترخوان جو ہاتھ پونچھنے کا ہے وہ یہی رہ گیا یعنی مطلب یہ کہ سادگی میں فرمایا کہ بس یہی ہے ہاتھ ہی صاف کرنے ہاتھ پونچھ دیا اور پھر ان لوگوں کو بلایا اور فرمایا تم میرے ساتھ کیوں نہیں کھاتے انہوں نے کہا بالمومنین یہ کھانا کھانے کے قابل ہے تو کہنے لگے عمر اچھی طرح جانتا ہے کہ کھانا کھانے کے قابل واقعی کون سا ہوا کرتا ہے اگر تم لوگ چاہو تو میں تمہارے لیے اور اپنے لیے ایک بکری کے چھوٹے بچے کا حکم دوں اور اسے خون کر لایا جائے اور پھر میں انہیں یہ بھی کہوں کہ منقے کا ارتھ نکالیں اور منقہ سے بڑا اچھا شربت تیار کریں اور پھر اسے ٹھنڈا کریں اور تمہیں بھی پلائیں اور مجھے بھی یہ سب چیزیں مجھے آتی ہیں مگر میں اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن اللہ نے لوگوں سے یہ کہہ دینا ہے کہ دنیا کی زندگی میں لوٹ جاؤ جو تمہاری نیکیوں کا سلا تھا ہم نے دنیا میں دے دیا تھا عمر اس دن سے ڈرتا ہے کہ اس کا پروردگار اسے یہ نہ کہے یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس لیے مومن انسان جب اس پہ دنیا بھی کھلتی ہے تو ڈرتا ہے اس سے کہ کہیں اللہ میری نیکی کوئی اگر آپ نے قبول فرما لی تھی اس کا اجر مجھے کہیں دنیا ہی میں تو نہیں دیا جا کافر کی نیکیوں کا ایک حصہ تو یہ کبھی اللہ تعالیٰ کافر کو اس کی نیکیوں کا دوسرا حصہ دے دیتا ہے یعنی یہ کہ اس کی اولاد پر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے اس کی نیکیوں کا صلہ اس کی اولاد کو مل جاتا ہے پینشن جاری ہو جاتی ہے جو باپ نے نیکی کی تھی اولاد اس کو آگے کو کھاتی رہتی ہے اگر والد اولاد والدین یا دادا پردادا کوئی آدمی نیک ہو یہ خدا کے انعامات میں سے ایک اگر ایمان بھی اس کے ساتھ ساتھ صالحیت ہو تقویٰ ہو تو یہ خدا کے بڑے انعامات میں سے ایک ہے کسی انسان کا صالح لوگوں کی اولاد میں سے ہونا یہ بھی خدا کا انعام اور احسان ہی ہے اس صورت میں بھی گزر چکے اور اگر ایسے نہ ہو والدین کافر ہوں عیاذ باللہ تو اس کی اولاد کو کچھ مل رہا ہے اس کی نیکیاں اور تیسری صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو جو اس نے کیے ہیں ان نیکیوں کے برابر میں کر دے حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ اس پر بحث فرمایا کرتے تھے یہ ان کے ملفوظات جو چھپے ہیں اس میں بھی آئی ہوئی ہے چیز اور ایک صورت اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کافر نے جو گناہ نہیں کیے خدا تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا لیکن گناہ جو کفر ہے وہ الگ ہے اور باقی کبائر الگ ہیں کہ کافر نے شراب نہیں پی اللہ تعالیٰ اسے شراب کا عذاب بھی نہیں دیں گے لیکن کفر جو چیز ہے وہ اصل میں معنی ہے جنت میں جانے سے تو اللہ فرماتے ہیں فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا قیامت کے دن ہم ان کی نیکیوں کو تولیں گے نہیں مطلب یہ ہے کہ ایسا تول نہیں ہوگا جس کے ذریعے وہ جنت میں چلے جائیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی برائیاں اس سے کم کر دی جائیں جتنے گناہ انہوں نے کیے تھے نیکیوں کے مقابلے میں ان گناہوں کو کم کر دیا جائے یہ ہو سکتا ہے ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا یہ ان کی سزا ہے جن لوگوں نے کفر کیا تھا جہنم ان کی سزا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا انہوں نے میری نشانیوں کو اور میرے رسولوں کو کھیل کا نشانہ بنا دیا یہ ہے جرم کہ اللہ کا مذاق اڑاتے رہے انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے خدا کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے رہے بڑے سے بڑا گناہ کوئی آدمی کر لے علیہ باللہ وہ پھر توبہ کے قابل ہے اور اللہ کے ہاں سے معافی کی امید کی جاتی ہے اور چھوٹی سے چھوٹی سنت کا کسی چیز کا مذاق اڑا لے یہ بغاوت ہے اور بغاوت میں اور سرکشی میں اور گناہ میں فرق ہے ایک آدمی جرم کر رہا ہے مجرم ایک الگ چیز ہے ایک آدمی بغاوت کا ارادہ کیے ہوئے ہے یہ بغاوت ایک الگ چیز ہے کوئی آدمی جب مذاق اڑاتا ہے اسلام کے شاعر کا ان چیزوں کا تو یہ بہت شدید چیز ہے قرآن پاک میں آیا ہے دوسری جگہ پہ سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میری آیات کو سنتے ہیں پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں فلا تک ادماؤں اور ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں اور اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو تم بھی ان ظالموں جیسے ہی ظالم ہو جاؤ گے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کسی قوم کو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا مذاق اڑا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مجلس چھوڑ دو ان کے ساتھ نہ بیٹھو اسی وجہ سے تیسری جگہ پر آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے کہ خدا کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور روکنے پہ قدرت رکھتے تھے اس کے باوجود وہ روکیں گے نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے دل آپس میں خلط ملط کر دیے جائیں گے اس لیے کہیں انسان جیسا بھی گناہگار کیوں نہ ہو کیسا بھی کیا گزرا کیوں نہ ہو مذاق نہ اڑائے اللہ کی چیزوں کا مذاق اڑانے کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کا دل ادب سے خالی ہو گیا اس کے دل میں ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں رہی اور دل میں اللہ کے دین کی کوئی وقت نہ رہنا کفر اور کس چیز کا نام ہے یہ ظاہر میں تو ہم اسے مسلمان کہیں گے مگر اللہ کے ہاں جب پہنچے گا پھر پتا چلے گا کہ ایمان تھا یا نہیں تھا یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہم اور آپ ظاہر میں دیکھتے ہیں یہ صرف ظاہر کی حد تک فتوے کی ہیں اللہ کے ہاں اس کا اعتبار نہیں ہے اللہ کے ہاں دل کا اعتبار ہے اس کے دل میں بھی ایمان تھا یا نہیں تھا ایک آدمی دل میں کفر کرتا ہے ظاہر میں مسلمانوں جیسے کام کرتا ہے ہم اس کا جنازہ بھی پڑھ دیں دفن بھی کر دیں اور دعا بھی کرتے رہیں مگر اللہ کی نظر میں اگر وہ انسان کافر ہے تو یہ جنازے کا پڑھنا اور مسلمانوں کی طرح دفن کرنا اس انسان کو نفع نہیں دے گا کیونکہ اس کے دل نے اللہ کے احکامات کا اور ان چیزوں کا مذاق اڑایا ہے دل ان چیزوں سے آری ایک ہے وسوسوں کا پیدا ہوں وہ ہوتے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں اس پہ فکر بھی نہیں کرنی چاہیے ایک یہ ہے کہ دل میں تحیہ کر لے کہ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانا ہے وہ چھوٹی سی چیز ہے اللہ فرماتے ہیں واتخذوا آیاتی ورسلی انہوں نے میری نشانیوں کو اور میرے رسولوں کو علیہ الصلوۃ والسلام چیر کا نشانہ بنا لیا تھا ہنسی مذاق ایک جگہ دوسرے 18ویں پارے میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم قیامت میں ان لوگوں کو اٹھائیں گے اور ہم کہیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کی تم ہنسی اڑاتے تھے جن کا تم مذاق کرتے تھے یسخرون من الذین آمنوا آج ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں ہو کہوں قیامت میں ہم ان لوگوں کو بلند رکھیں گے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم خود سوچو ولا الظل ولا الحرور کیا گرمی اور سایہ برابر ہوتے ہیں کیا ٹھنڈا اور گرم برابر ہوتے ہیں کیا دھوپ اور چھاؤں برابر ہوتی ہے جب یہ سب چیزیں برابر نہیں ہوتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کسی متقی انسان کو فاسق و فاجر انسان کے برابر کر دیں یہ چیزیں تو تمہارے ہاں بھی برابر نہیں ہیں اس لیے یہ جو مذاق اڑانا ہے یہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے کفر قتل کا حکم فتح مکہ میں دیا تھا 8 یا 9 آدمی ان کا بڑا جرم یہ تھا کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے ہر مجلس میں جا کر ہر جگہ جا کر مذاق اڑایا کرتے تھے اللہ کے احکامات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر نے ان کے سامنے جب اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا اور قرآن پاک پہ تنقید کی آپ نے فرمایا مجھے اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں تیرے سامنے کے دانت سارے نکلوا دیتا تاکہ جس طرح تو بولتا ہے تیری آواز میں گڑبڑ ہو جائے اور لوگ تجھے نہ سنیں کیوں یہ فرمایا اس لیے فرمایا کہ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانا مومن انسان کو اس پہ غیرت آتی وہ کہتا ہے کوئی اور بات کر لے گناہ کی وہ ایک الگ مسئلہ ہے مگر خدا کے احکامات کا مذاق اڑائے بڑی سنگین چیز ہے بڑی شدید چیز ہے غیرت اس چیز کا نام ہے اور آخری چیز غیرت ہی ہوا کرتی ہے جو کسی فرد قوم اور معاشرے سے نکل جائے پھر ان کے ہاں دیوالیہ ہو جایا کرتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کانت لہم جنات الفردوس نزلا ہم ان کی مہمان نوازی کریں گے اس جنت الفردوس میں اعلیٰ جنت ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا 100 سے زیادہ جنتیں ہیں اور اللہ سے جب مانگا کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو اور عرض کیا گیا کہ جنت الفردوس کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اعلیٰ جنت جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ جنت الفردوس ایسی راحت ہے ایسا آرام ہے جنت میں پہنچ کے کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی دکھ نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے اس لیے کہ انسان کے اندر جو جذبات ہیں برے وہ سب نکل چکے ہوں گے وہاں کسی کو حسد ہو گئی نہیں وہاں کسی میں لڑائی ہوگی نہیں یا تو دو عورتیں گھر میں برابر کی نہیں رہ سکتی دو بیویاں کوئی کر لے اور ایک کو سنبھالنا مشکل دو کر لے تو وہ تو اس سے زیادہ عذاب بن جائے گا سوکھناپا چل پڑتا ہے کیا کیا چیزیں چل پڑتی ہیں اور وہاں پر اللہ تعالیٰ جو بھی مہربانی کریں گے لوگ کہتے ہیں کیسے بھولے رہ جائیں گی اتنی ساری اس لیے یہ سوچتے ہیں کہ یہاں حسد ہے نا جنت میں ان چیزوں کا نام ہی نہیں ہے. جنت میں تو خالص پاک انسان بن کے جائیں گے. جو اس دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام ہے انسان بننا, وہ انسانوں کا وہاں معاملہ ہوگا. یہ جہنم تزکیہ ہے, جہنم اپنے آپ کو پاک کرنے کی جگہ ہے. اس لیے بہتر یہی ہے دنیا میں پاک کر لے. اگر دنیا میں پاک نہیں کرے گا اپنے آپ کو, خود اپنے آپ کو پاک نہیں رکھے گا, تو پھر ڈرائی کلیننگ کے لیے چلا جائے گا اور پھر مشین میں ڈال دیں گے, اور مشین میں جب پلٹے پڑیں گے پھر پتا چلے گا کہ یہاں پاکیزگی کیا ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو خود ہی صاف کر لے. اسی لیے اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى, اور بے شبہ اس انسان نے فضلہ پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا, اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی, یاد کیا اپنے اللہ کو, اللہ کو یاد کرتا رہے, ایمان اور عمل صالح, چھوٹے چھوٹے نیکی کے اعمال کرتا رہے, چھوٹے چھوٹے اعمال کرتا رہے, چانس مس نہ کرے. کوئی نیکی سامنے آئے ذرا سا ادھر ادھر سوچ کے کہ کوئی اس سے گناہ تو نہیں آ رہا, بس اس نیکی کو کر گزرے. جتنی گہری سوچ میں پڑے گا نیکی کے معاملے میں, شیطان اتنے ہی بہکاوے میں ڈال دے گا, ہوتے ہوتے وہ نیکی کا موقع اس انسان سے ضائع ہو جائے گا. یہ نیکی جو ہے آخر کیا ہے, ایک جذبے کے تحت ہوتی ہے نا. یہ جذبہ اتنا نازک مزاج ہے, آپ اس مہمان کو یوں سمجھیں جیسے لکھنؤ کا کوئی بانکا ہو, ذرا سی آنکھ بدلی, ابرو بدلا اور وہ اٹھ کے چل پڑا. بس نیکی کا جذبہ بالکل ٹھیک یہی چیز ہے. ذرا آپ نے اس سے بے اعتنائی کی, یہ جذبہ اتنا زیادہ غیور ہے, ایک دم سے دل سے نکل جاتا ہے اور پھر وہ بات ہاتھ نہیں آتی. تو جب دل میں داڑیاں پیدا ہو کہ یہ نیکی کرنی ہے, فوراً انسان کر گزرے, ذرا سا سوچ دے کہ کوئی گناہ تو نہیں ہے, بس پھر اس کے بعد کام کرتا رہے. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو آج نظر آتی ہیں, قیامت میں بڑی بڑی نیکیاں بن جائیں گی. قیامت میں پتا چلے گا کہ کیا معاملہ ہے. ایک جملہ ہی تو ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کا نام پتہ پوچھ لے, اس کے باپ کا نام بھی دریافت کر لے, اس سے اس کی محبت اس سے بڑھ جائے گی, کنبے اور قبیلے کا تعارف ہو جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی سے محبت کرے فل یعلم اخا, اپنے بھائی کو بتا دے, اسے کہہ دے کہ مجھے آپ سے محبت ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اب یہ کہنے کو ایک ہی جملہ ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ بخاری شریف میں آیا ہے قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کہیں گے این المتحابون فی اللہ, کہاں گئے وہ لوگ جو میری وجہ سے دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, میری وجہ سے ملتے تھے, میری وجہ سے اٹھتے بیٹھتے تھے. تو عرض کیا جائے گا کہ اللہ یہ وہ جماعت ہے جو آپ کی وجہ سے محبت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان لوگوں کو میرے عرش کے سائے میں رکھو حتیٰ کہ میں حساب سے فارغ ہو جاؤں. جس دن تڑپ رہی ہوگی مخلوق اور سورج گرمی تمازت اور شدت